بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. دیوبندی دین کے بارے میں دیوبندی مذہب کیا ہے؟ توحید باری تعالی اور اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں. اس دیوبندی مذہب کا کیا مذہب کی کیا شکل ہے، کیا صورت ہے؟ دنیا کے اندر ایک جماعت کی بہت بڑی دھاک ہے یا شہرت ہے، مشہوری ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہیں، آپ کی اتباع سنت پر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ہیں. لیکن حقیقت اس کے کچھ برعکس ہے. اپنے مذہب کے ان لوگوں کے مذہب کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں. اب صوفیت نے ہندوستان میں کیا رخ اختیار کیا جب وہ مسلمانوں میں داخل ہوئی؟ اس نے مسلمانوں کے دین میں اور مسلمانوں کے مذہب میں اور مسلمانوں کی شریعت میں اس نے کیا خرابیاں پیدا کی؟ اس بارے میں کچھ بیان کرنے کا خیال ہے. تو اس بارے میں پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ جس وقت ہندوستان کے اندر یہ صوفی مذہب آیا، یہ بڑے بڑے اکابرین جو ہندوستان میں آئے اور جنہوں نے آ کر اسلام پھیلایا، اسلام کی نشر و اشاعت کی، چونکہ وہ عقیدتاً صوفی تھے، اس وجہ سے وہاں بھی نتیجہ یہ ہوا کہ صوفی دین ہی پھیلا، صحیح دین توحید والا اور اتباع سنت والا دین وہاں نہیں پھیل سکا. یہ وجہ ہے کہ وہاں مسلمان ہونے کے باوجود بھی آج کل اتنی بڑی مزاریں نظر آتی ہیں، اتنے بڑے قبے نظر آتے ہیں کہ مسلمان مزاروں کی عبادت کرتے ہیں، مسلمان پیروں کے سامنے ایسے رہتے ہیں کہ جس طرح کے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رہنا چاہیے. ابھی میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جس سے یہ ثابت ہوگا کہ ہمارے ہندوستان میں پیر فقیری نے اور ہمارے ہندوستان میں ان صوفیوں نے دین کا کیا حال کیا. چنانچہ کنجریوں کے پیر، ایک پیر کا یہاں ذکر ہے جو رنجیوں کا اور کنجریوں کا پیر ہوا کرتا تھا. ایک بار ارشاد فرمایا، یعنی مولانا رشید احمد سید گنگوئی نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ زامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنجیاں مرید تھیں. یہ زامن علی جلال آبادی بہت بڑا ایک صوفی تھا، بہت بڑا ایک پیر تھا. تو اس پیر کی سہارنپور شہر جو ہندوستان میں ہے، اس کی بہت بڑی رنجیاں مرید تھیں. ایک بار یہ پیر سہارنپور کسی رنجی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی، مگر ایک رنجی نہیں آئی. میاں صاحب بولے کہ فلاں کیوں نہیں آئی؟ رنجیوں نے جواب دیا، میاں صاحب ہم نے اس سے بہتیرا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کر. اس نے کہا کہ میں بہت گناہگار ہوں اور بہت روح سیاہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں ہوں. یعنی اس نے کہا کہ میں گناہگار ہو رہا ہوں، وہ ایک نیت آدمی ہے، پارسا ہیں. کیونکہ اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی تھی کہ یہ لوگ بہت نیک ہیں، بہت اچھے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں جو پیر بنے ہوئے بیٹھے تھے. تو وہ عورت نہیں آئی. میاں صاحب نے کہا نہیں جی، تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. تو جس وقت عورت نہیں آئی تو اس نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ، اس نے ہمارے پاس ضرور آنا ہے. رنگیا اسے لے کر آئی. جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا اور کرانے والا کون؟ یہ کام جو تم کرتی ہو، یہ کام کون کرنے والا ہے اور کون کرانے والا ہے؟ والعیاذ باللہ تعالیٰ. چونکہ صوفی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی سوا کی دوسری چیز موجود ہی نہیں، لہذا جب سب چیز اللہ ہے تو جتنے افعال ہیں وہ سب افعال اللہ کے ہیں, سب وہ افعال اللہ کی طرف سے ہیں. تو لہذا یہ کرنے والا کون وہ کرانے والا کون, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اس میں آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے والا حضب اللہ تعالیٰ. تو رنگ یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت اگر کہ میں روسیہ ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اس زمانے کے پیر اور اس زمانے کے مرشد کس قدر گرے ہوئے ہوتے تھے اور کس قدر یعنی کس قدر یعنی ان لوگوں کا حال ہوتا تھا. ایسے لوگوں کو پیر کہنا اور ایسے لوگوں کو اسلام کا اور دین کا مرشد کہنا کتنی بری بات ہے جب ان لوگوں کا یہ حال ہے. ایک دوسرا واقعہ کسی مولانا رشید احمد سے گنگوئی کا ہے, فرماتے ہیں کہ نقل کیا انہوں نے, فرماتے ہیں کہ ایک صوفی مجھ سے محبت کرتے تھے, ایک صوفی مجھ سے محبت کرتے تھے اور میں بھی ان کو فقیر سمجھ کر ان سے ارتفاق رکھتا تھا. کچھ عرصہ کے بعد ایک بار انہوں نے مجھ سے کہا میں جو ذکر اللہ ہوں کرتا ہوں تم جانتے ہو کیا کہتا ہوں, کہ جب بھی میں اللہ ہوں کرتا ہوں تو تم جانتے ہو کہ میں کیا کہتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں معلوم. کہتے ہیں اس نے جواب میں کہا کہ میں کہتا ہوں اللہ ہوں, یعنی یہ کوئی پنجابی تھا, اس نے کہا اللہ ہوں یعنی مقصد یہ ہے کہ میں اللہ ہوں یعنی خود میں اللہ ہوں والحمد للہ تعالی. یہ واقعہ بھی انہوں نے تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے. اور اسی طرح البراء المبین میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صوفیت کے اندر ایک چیز صوفیت کے اندر ایک چیز یہ بھی تھی کہ جو پیر ہوتا ہے مرشد ہوتا ہے تو اس کے ماننے والوں کا یہ نظریہ اور ان کا یہ خیال ہو جاتا ہے کہ ہمارا پیر اور ہمارا مرشد جو ہے وہ شیطان کی شکل نہیں بن سکتا. پیر پرست اس بات کے قائل ہیں کہ جب شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں متشکل نہیں ہو سکتا تو پیر کی صورت میں بھی اس کا متشکل ہونا ناممکن ہے, کیونکہ پیر بھی ہدایت کا مظہر ہے. اب براء المبین شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے براء المبین میں لکھا ہے کہ پیر جو ہے کہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی شکل نہیں بن سکتا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہ بننے کے بعد پیر کی شکل بھی نہیں بن سکتا, کیونکہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے رہنما ہے اسی طرح پیر بھی لوگوں کا رہنما ہوتا ہے. اس وجہ سے جس طرح نبی کی شکل نہیں بن سکتے شیطان, اسی طرح کسی دوسرے مرشد اور کسی لوگوں کے ہادی کا بھی نہیں بن سکتا وہ یعنی شکل والعیاذ باللہ تعالیٰ. تو جس وقت کسی پیر مرشد کے بارے میں لوگوں کا یہ تصور ہو, لوگوں کا یہ خیال ہو کہ شیطان اس کی شکل بن ہی نہیں سکتا, تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ اس کی کس قدر عبادت کریں گے, وہ جو بھی افعال کرے گا جو بھی اعمال کرے گا ان اعمال کو اور ان افعال کو کوئی شخص جو ہے غلط نگاہ سے نہیں دیکھے گا. اس کے بعد دیکھیں یہ صوفیہ حضرات جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی کرتے ہیں, بلکہ لا الہ الا اللہ کو بعض صوفیہ نے شرک خفی کہا ہے اور محمد رسول اللہ کو شرک جلی کہا ہے. یعنی جو ہم کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں یہ کلمہ توحید ہے, یہ کلمہ اخلاص ہے, یہ کلمہ توحید اور کلمہ اخلاص کو بھی انہوں نے جو ہے شرک کے معنی میں ڈال دیا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ دو شرک کا ارتکاب کرتا ہے, ایک شرک خفی کا اور ایک شرک جلی کا. شاہدہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتی ہے الفاظ العارفین میں عین القضات حمدانی کے قول کی تشریح کہ عین القضات حمدانی یعنی شخص تھے بہت بڑے عین القضات یعنی ان کا لقب ہے بہت بڑے یعنی قاضی, تو وہ کہا کرتے تھے ان کا ایک غیر شرعی قول ہے کیا اس کا شعر ہے اے پسر لا الہ الا اللہ خود اب شرک خفیہ, اے پسر لا الہ الا اللہ خود اب شرک خفیت آئینہ دار چیست شرک جلی رسول اللہ خیستم را عبید و شرک بار. این القضات حمدانی نے یہ کہا کہ اے میرے بیٹے لا الہ الا اللہ جو ہے وہ خود شرک خفی کا ایک قسم ہے, لا الہ الا اللہ شرک خفی کا ایک قسم ہے, تو اس بات کو یعنی خیال رکھ اور اس بات کو یعنی علم میں رکھ. چیست شرک جلی رسول اللہ اور جس کے اندر رسول اللہ کے بعد میں کہا جاتا ہے لا الہ کے بعد تو رسول اللہ یا محمد رسول اللہ یہ جو ہے یہ شرک جڑی ہے. خیش تارا عظیم دو شرک برا تجھے چاہیے کہ دونوں شرکوں سے تو باہر ہو جا, لا الہ الا اللہ سے بھی باہر ہو جا اور محمد رسول اللہ سے بھی باہر ہو جا, کیونکہ لا الہ الا اللہ کے وہ شرک خفی ہے اور محمد رسول اللہ کے وہ شرک جڑی ہے. شاعر اللہ فرماتے ہیں کہ اس قول کی تعویل میں حالانکہ یہ غیر شرعی قول ہے اور بلکہ اسلام اور دین کے خلاف کا قول ہے, فرماتے ہیں کہ تعویل میں فرمایا لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں. لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں, اور معبود کے لیے عابد کا ہونا ضروری ہے. معبود کے لیے معبود اس وقت ہی تو ہو سکتا ہے کہ جب اس کا بھی عابد ہو. تو اس میں دوئی کا تصور نمایاں ہے, اس کے اندر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک دوسری ہستی کو بھی موجود مانا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی موجود مانا گیا ہے. کائنات کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری چیز بھی موجود ہے. حالانکہ صوفی کا عقیدہ نہیں یہ شک ہے, کیونکہ صوفی یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر تو دنیا میں کوئی موجود ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا موجود ہے یہ تو شرک ہو گیا, یہ تو شرک ہے. اس لیے اس نے کہا یہ شرک خفی ہے. یعنی یہ ثابت ہوتا ہے لفظ معبود سے کہ جب ہم نے کہا کوئی معبود نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ معبود اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, مطلب ہے صرف اللہ ہی معبود ہے. تو جب اللہ معبود ہے تو عابد بھی ہونا چاہیے, اور ظاہر ہے کہ جو عابد ہوگا معبود کا غیر ہوگا. تو اس وجہ سے یہ جو ہے شرک خفی ہے. اور آگے جو رسول اللہ کہا گیا ہے تو کہتے ہیں یہ شرک جلی ہے, جو اصل کہتے ہیں کہ اس میں دوئی کا تصور نمایاں ہے جو اصل شرک ہے, اور شرک خفی اس میں یہ ہے کہ عادت عبادت میں مذکور نہیں. اور شرک خفی اس لیے کہا گیا ہے کہ یہاں جو دوسرے کا تصور آتا ہے ذہن میں اس کا مذکور نہ مذکور نہیں ہے. اور محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے عام حضرت کو صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھیجا ہے. یہاں اس میں شک نہیں ہے کہ مضاف جو کہ رسول ہے وہ مضاف ہے یعنی اللہ کا غیر ہے, اور یہ شرک غلی ہے. اس میں رسول اللہ کا جو لفظ ہے, رسول جو ہے وہ اللہ کا ہے اور مضاف مضاف الیہ, یہ دونوں کلمے جو ہم مضاف الیہ ہیں, لفظ دونوں جو ہے لفظ رسول اللہ کی طرح مضاف ہے, اور مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ لفظ رسول جو ہے لفظ اللہ کا غیر ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول جو ہے وہ اللہ کا غیر ہے اور اللہ تعالیٰ سے جدا ہے. تو جب یہ ہے اس کا معنی کہ رسول اللہ تعالیٰ سے جدا ہے تو یہ شرک جلی ہے, کیونکہ یہاں بھی دو ہستیوں کا جو بالکل دونوں ایک علیحدہ علیحدہ سے موجودی کا اس میں ثبوت ملتا ہے, تو اس وجہ سے یہ شرک جلی ہے. تو اس نے کہا کہ ان دونوں چیزوں سے شرک خفی سے اور شرک جلی سے تجھے چاہیے کہ تو ایک طرف ہو جا, اور جب تو وحدت کی حقیقت کو پالے گا اور تعینات کی غیریت کو اعتباری جانتے ہوئے رسول خدا کو بھیجنے والے کا مظہر دیکھے گا تو ان تمام افراد شک سے نجات پالے گا. شاہ اللہ کہتے ہیں اس میں شک نہیں ہے کہ مضاف جو کہ مضاف جو کہ رسول ہے وہ مضاف ہے یعنی اللہ کا غیر ہے اور شرک جلی ہے. تو اس کے وہ قابل میں کہتے ہیں کہ جو یہ قاضی خدا یعنی حمدانی نے یہ کہا کیوں, تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جس وقت تو محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مظہر دیکھے گا, کہتے ہیں کہ تو وحدت کی حقیقت کو, اور جب تو وحدت کی حقیقت کو پا لے گا تجھے جب معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کے اندر وحدت کی وحدت ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری چیز موجود ہی نہیں ہے, اور تعینات کی غیریت کو اعتباری جانتے ہوئے اور دنیا کے اندر بھی چیزیں غیر موجود ہیں تو ان کو غیر سمجھتے ہوئے یعنی اللہ کا غیر سمجھتے ہوئے رسول خدا کو بھیجنے والے کا مظہر دیکھے گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی اور اللہ تعالیٰ کا ایک مظہر دیکھے گا, تو اس وقت تجھے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا غیر نہیں ہے. تو ان تمام اقسام شرک سے نجات پا لے گا. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی یہ تشریح کی ہے. خاص کے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہونے کے باوجود بھی ایسے یعنی شخص کے ایسے قول کی تعبیر کرنا اور اس کو اسلام کے مطابق لے آنا جو بالکل کفر سے بھی بدتر ایک چیز ہے, تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کاش کے اس پر کلام نہ کرتے, کیونکہ لوگ ان کے اندر ان کا بہت بڑا مقام ہے. بہرحال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی صوفیت کے طرف مائل تھے, یعنی وحدت الوجود کی طرف, خواب و وحدت الوجود مکمل وحدت الوجود کی شکل میں ہو میں عدل میاں, یا پھر وہ وحدت الشہود کی صورت اختیار کی صورت میں ہو. بہرحال ان میں یعنی صوفیہ نے جو اسلام کے اندر دین کے اندر جتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے تو اس کا جو ہے یہ نتیجہ نکلا ہے. اسی طرح شیخ پشاور اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور واقعہ بیان کرتے ہیں, یعنی کہ صوفیت نے اور دنیا کے اندر فساد والے عقیدے نے آ کر دنیا کے اندر کتنا کفر و شرک پھیلایا ہے, خاص طور پر اسے صوفیت نے. فرماتے ہیں کہ بات یہ کہتی ہیں کہ ایک شب میں نے فلاں بزرگ کے مقبرہ میں ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پایا. شاہ اللہ کہتی ہیں کہ ایک شخص کا بیان یہ ہے کہ ایک شب میں نے فلاں بزرگ کے مقبرہ میں ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پایا. جب میں واقعہ پر مطلع ہوا تو میں نے سختی کے ساتھ ممانعت کی اور دونوں پر لان اور تان کیا, وہ دونوں شرمندہ ہو کر چلے گئے. جب میں سویا تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مقبرہ والے بزرگ مجھے زجر اور توبیخ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں مدت دراز سے ایک دوسرے سے مشتاق تھے, اس رات ان کو موقع ملا, ہنی ماں سے مل کر اپنی خواہش پوری کرنا شروع کی. تو کہاں سے خشک ملا آیا کہ ان کے کام میں خلل انداز ہو گیا اور حقیقت حال کی تجھے خبر نہیں؟ اگر روکنا ہی منظور ہوتا تو میں خود ہی روکنے کی قوت رکھتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے زور سے میرے پیر میں لات ماری جس کی وجہ سے میں لنگڑا ہو گیا. البلاغ المبین 195. تو اس کے اندر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ نقل کیا ہے یہ بہت بڑا ایک یعنی واقعہ اس بات کا ہمیں سبق دیتا ہے کہ مزاروں پر اور یہ جتنے بھی مقبرے بنے ہوئے ہیں اور جتنے بھی قبے قبروں پر بنے ہوئے ہیں تو یہاں اس کے نام سے اور یہ جتنے بھی خرافات یہاں ہوتی ہیں, جتنے لوگ جمع ہوتے ہیں, عورتیں جمع ہوتی ہیں, مرد جمع ہوتے ہیں, تو عرص کے نام سے مگر قرص میں کیا کیا ہوتا ہے, بدماشی کے یہ سب اڈے ہیں. شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ایک واقعہ بتایا ہے. اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں کس قدر جنا ہوتا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی ایک کمرے میں اسی کسی پیر و بزرگ کے یعنی خانقاہ کے احاطے میں تو جنا کر رہے تھے ایک مرد نے عورت, ایک آدمی جب انہیں منع کیا تو ان کو بھگا دیا. تو رات کو وہی پیر ان کے پاس آیا اس شخص کے پاس اور کہا کہ تو خشک ملا کہاں سے آیا کہ تم نے ان دونوں محدود کو جو ایک دوسرے کے زمانے سے متلاشی تھے اور ایک دوسرے کو تراش کر رہے تھے تو ان کو تم نے کام اپنا نہیں پورا کرنے دیا, تو اگر یہ منع ہوتا تو میں ہی روک دیتا اس کو. تو ظاہر ہے کہ یہ پیر تو نہیں آیا بلکہ شیطان ہی آیا ہوگا. اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ مزاروں پر کس قدر یعنی جنا ہوتا ہے, کس قدر فحش ہوتا ہے, کس قدر بدمعاشی ہوتی ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں جو ہے وہ شیاطین رہتی ہیں اور شیاطین ایسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اب یہ شخص جو ہے اس کے پاس جو آیا اس نے حالانکہ اس کو پیر سمجھا, حالانکہ یہ پیر ویر نہیں تھا, جس نے آ کر اس کو اتنے سخت الفاظ سے یعنی اس کو منع کیا کہ تو نے ان کو کیوں روکا, یہ وہ اگر روکنا ہوتا تو میں ہی روکتا. تو یہ بات جو ظاہر ہے کہ یہ شیطان نے آ کر اس کو گمراہ کیا. اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ صوفیت نے ہمارے یعنی دین کے اندر کس قدر بگاڑ پیدا کیا. یہودیت, عیسائیت, مسیحیت اور ہندوازم اور جتنے مذاہب باطلہ ہیں, ان مذاہب باطلہ نے مختلف صورتوں میں آ کر ہمارے اسلام کے اندر انہوں نے جو ہے جگہ لی ہے. دیکھیے ان الفاظ میں کیا ہے, ایک صاحب نے حضرت حاجی صاحب کی طرف یہ بات اس بات کو منسوخ کیا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خود آئینہ تھے رسول اللہ کے. ایک صاحب نے حضرت حاجی صاحب کی طرف یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو تمام جوبردی اور بریلیوں کا پیر ہے, ان کی طرح اس بات کو منسوخ کیا کہ جبرائیل علیہ السلام خود آئینہ تھے رسول اللہ کے, اس آئینہ میں حضور نے اپنے آپ کو دکھا. یعنی جبرائیل کوئی شخص نہیں تھا, جبرائیل علیہ السلام کو ایسی شخصیت نہیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غائر ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا وجود علیحدہ ہو کہ وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن لا کر پڑھ کر سناتا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سیکھتے ہوں اور تعلیم پاتے ہوں, جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر تھا اور اس کا وجود علیحدہ, اللہ کے نبی کا وجود علیحدہ. تو یہ حاجم اللہ مہاجر مکی سب کہتے ہیں کہ نہیں, بات یہ نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جبرائیل کیا تھا, جبرائیل بڑا ایک آئینہ تھا, ایک آئینہ صرف تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئینے کے اندر جو ہے خود اپنی شکل دیتے تھے. یعنی جس طرح ایک آدمی اپنے سامنے آئینہ کرتا تو اپنا پورا وجود اور اپنی پوری شکل اور اپنا پورا منہ اور اپنی پوری صورت اس میں دیتا ہے, تو ظاہر ہے کہ جو شکل اور جو صورت اس آئینہ میں موجود ہے تو جو شخص یہ باہر میں بیٹھا ہوا ہے جو اندر میں صورت موجود ہے وہ دونوں ایک ہی, وہ دونوں ایک ہیں. تو ایک لحاظ سے جبرائیل یعنی ایک آئینہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے جھانکا اور دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود یعنی اپنی شکل کو دیکھا, اپنی صورت کو دیکھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آئینہ سے تعلیم حاصل کی, تارو آئینہ کے ذریعے تعلیم حاصل کی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یعنی اپنے سے تعلیم حاصل کی. بلا تو دلدہ ہے تو آیا نہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے حضرت حاجی صاحب کی طرف یہ کلام منسوخ کیا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خود آئینہ سے رسول اللہ کے اس آئینہ میں حضور نے اپنے آپ کو دیکھا تو آپ خود اپنے سے مستفید ہوئے, جبرائیل سے آپ کیا پھیل لیتے, کیونکہ بدون آئینہ کے اپنی صورت نظر نہیں آتی, اس لیے اس بات پہ جبرائیل کی ضرورت ہوئی. یہ بات مولانا شرف الحسن تھانی نے اور لوگ سب تقریباً ان کو جانتے ہیں, ان کی اتنی کتابیں ہیں, ان کی اتنی تعریفات ہیں, قرآن مجید کا ترجمہ ہے اور قرآن مجید کی تفسیریں ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ان کی کتابیں ہیں. تو مولانا شرف الحسن تھانی نے بھی اس صوفیت کے پھیلانے میں بھی بہت ان کی کتابوں میں جو رول ادا کیا ہے, تو اس وجہ سے یہ حوالہ بھی انہیں کی طرف سے تھا. تو اس بارے میں اور بھی ہم اجاز ہوتے ہیں جو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے وہ لوگوں کے اندر کس قدر پھیلا اور اس نے لوگوں میں کس قدر نقصانات پہنچائے اور توحید باری تعالی میں کس قدر اس نے رکھنا ڈالا, یہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اب طرح تھا میں دیوبندی مذہب کے بارے میں یا صوفیت کے بارے میں, تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنے لوگوں نے الوہیت کے دعویٰ کیے, جتنے لوگوں نے الوہیت کے دعویٰ کیے تو کافی لوگوں پہ کفر کا فتویٰ لگا اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو سزائیں بھی ملیں اور ان کو قتل بھی کر دیا گیا اور ان کو پھانسی پر بھی چڑھا دیا گیا, لیکن بعض لوگوں نے ان کی طرف سے ایسے یعنی ان کے دفاع کرنے کی کوشش کی کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ وہ لوگ جو تھے وہ صحیح تھے اور اپنا حق پر تھے, ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا. تو اگر بعض لوگوں نے ان کے خلاف لکھا ہے, اگر بعض لوگوں نے ان کو کافر کہا ہے یا کفر کی طرف ان کی نسبت کی ہے یا ان کو ملحد کہا ہے وغیرہ, تو اس بارے میں کافی لوگوں نے ان کو دفاع کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ صحیح معنوں میں صحیح تھے. تو اگر بعض محدثین نے علماء نے سلف صالحین نے اگر ان کو کفر کی طرف نسبت کی ہے تو یہ کفر کی طرف ان کی نسبت کرنا ان کے دین میں اور ان کے اسلام میں کوئی خلل نہیں ڈالتا. یہ دیکھیں یہ کتنی بری بات ہے, یعنی اس قسم کی بات کہ کسی آدمی کے بارے میں سلف صالحین اگر کفر کا فتویٰ لگائیں اسے ملحد ہونے کا اور اس کا فتویٰ دیں اس کے اوپر کہ اسے ختم کر دیا جائے الحاد کی شکل میں اور بے دین ہونے کی شکل میں, اور آنے والے لوگ جو ہیں اس کی ایسی تعویل کریں کہ میاں وہ تو بالکل پہنچے ہوئے بزرگ تھے, وہ شخص اس وقت تک صدیقین کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس جیسے 70 صدیق اس کے اوپر جندیق یعنی بے دین ہونے کا فتویٰ نہ لگا دیں. یہ دیکھیں کتنی بات ایسی گھڑی گئی ہے, یعنی اس وقت تک کوئی شخص صدیق ہو ہی نہیں سکتا اور صدیقین کے مرتبے تک پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ اس جیسے صدیقین اس کے اوپر جندیق ہونے کا فتویٰ نہ لگا دیں. تو اس سے یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں نے کہ پہلے زمانے میں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ ہونے کا دعویٰ کیا, جن لوگوں نے جو ہے الہ ہونے کا دعویٰ کیا, تو رب ہونے کا دعویٰ کیا جن لوگوں نے, تو ان لوگوں کے بارے میں جو اس وقت کے سلف صالحین نے محدثین نے علماء نے جو ان پر کفر کے فتوے لگائے زندگی ہونے کے فتوے لگائے, تو ان فتووں سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ دین سے نکل گئے تھے, اسلام سے نکل گئے تھے, کفر کا ارتکاب کر لیا تھا, بلکہ ان لوگوں نے ان کو زندگی جو کہا ہے بلکہ یہ الٹا ان کے بہت بڑے بلند درجات والا ہونے کا اس سے ثبوت ملتا ہے. یہ کتاب ہے جو مولانا شرف الحسن تھانوی کے افادات سے لکھی گئی ہے, اعلیٰ اصول. تو اعلیٰ اصول ایک عربی کی کتاب ہے جس کی تیسری جلد اور صفحہ 21 میں یہ الفاظ ہے, وَلَقَدْ صَدَقَ مَنْ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَبْلُغُ دَرَجَةَ الصِّدِّيقِينَ حَتَّى يَعْمِيَهُ 70 صِدِّيقًا مِثْلُهُ بِالْكُفْرِ وَالزِّنْدِقَ وَهَكَذَا سُنَّةُ اللَّهِ فِي أَوْلِيَائِهِ. اس کا ترجمہ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک صدیقین کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس جیسے 70 صدیق اس کے اوپر زندیق یعنی بے دین ہونے کا فتویٰ نہ لگا دیں. ملحیاض باللہ تعالیٰ. تو مطلب یہ ہے کہ جس جن لوگوں پر یہ فتویٰ لگا ہے تو اعلیٰ درجے پر تھے یعنی ولایت کے, تو اس لیے کہتے ہیں وَحَاكَذَا سُنَّتُ اللَّهِ فِي أَوْلِيَائِهِ, اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی یہی سنت ہے کہ ان پر لوگ کفر کے فتوے لگایا کرتے ہیں. مولانا عبد اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں, یہ یعنی اتنا بہت بڑا اہل علم اور خاص طور پر ایسے طبقے سے اس کا تعلق ہے جو دیوبندی مذہب کا حامل ہے, دیوبندی مذہب رکھتا ہے. جب کوئی بریلی اس کو کہتا ہے تو دوسری بات تھی, لیکن اس نے ایسی بات کہہ دی کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں پر بھی کفر کا زندگی انہیں رفت والا ہے وہ سب بڑے بڑے درجے پر تھے. مولانا عبد اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک اور پیر کا یہ حوالہ سنا کہ وہ شخص جو ہے کس قدر یعنی صوفیت میں حق تھا اور کس قدر بے دین شخص تھا. فرمایا کہ راؤ عبداللہ خان مغرب کی نماز پڑھتے تھے, اپنے بیٹے امیر خان کو پیار کرنے لگے. فرمایا کہ عبداللہ خان راؤ عبداللہ خان اپنے بیٹے امیر خان کو پکارنے لگے مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے, کہ راؤ عبداللہ مغرب کی نماز پڑھتے تھے اپنے بیٹے امیر خان کو پکارنے لگے, امیر علی امیر علی, میرے خاوند نے آج مجھ کو دکھایا ہے کہ حاجی میاں کو مسجد میں بند کر کے کفر لگا دیا ہے اور مولوی رشید کو اس کے ہاتھ میں کتاب دے کر دس دینے کو کہہ دیا ہے. مولوی رشید کے ہاتھ میں کتاب دے کر ان کو دس دینے کو کہہ دیا ہے. یہ بات حاجی میاں کو کہہ دو, اس کا مطلب سمجھ لیں گے, میں نو کچھ خبر نہیں. فرمایا راؤ عبداللہ خان اپنے پیر حاجی عبدالرحیم صاحب کو خاوند سے تعبیر کرتے تھے. فرماتے راؤ عبداللہ خان اپنے پیر حاجی عبدالرحیم خان صاحب کو خاوند سے تعبیر کرتے تھے, یعنی وہ اپنے پیر کو خاوند کہتے تھے. عبداللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں, یعنی اس واقعے کے اندر یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جو واقعہ بیان ہوا ہے اس واقعے سے تو کوئی خاص ایسا نہیں, لیکن اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ صوفیہ حضرات جو تھے وہ اپنے مرشد کو اپنے پیر کو خاوند کہتے تھے, گویا کہ وہ ان کی بیویاں ہیں. گویا کہ یہ یعنی گویا سے یہ سمجھ جاتا ہے, اس سے یہ ملتا ہے کہ جو مرید ہوتا ہے وہ بیوی ہوتا ہے اور جو اس کا مرشد ہوتا ہے جو اس کا پیر ہوتا ہے وہ اس کا خاوند ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں فرمایا راؤ عبداللہ خان اپنے پیر حاجی عبدالرحیم صاحب کو خاوند سے تعبیر کرتے تھے. یہ حوالہ بھی شمع امدادیہ کا ہے, مولانا اشرف علی ستھانی نے اس کو لکھا ہے. اور مولانا اشرف علی ستھانی سے ہی اس آیت کی تفسیر میں یہ منقول ہے جو صورت اللہ تبارک و تعالی نے تغابن میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم میں سے کافر بھی ہیں مومن بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری تکلیف ایسے طریقے سے کی ہے کہ اس میں کافر بھی ہیں اس میں مومن بھی ہیں. تو فرمایا کہ علماء ظاہر کے نزدیک تفسیر آیت مومن کو کافر و مومن کو مومن کی تو یہ ہے جو مشہور ہے, یعنی اس میں کافر بھی ہیں اس میں مومن بھی ہیں. اور صوفیہ کے نزدیک اس کی تفسیر یہ ہے کہ ذات واحد میں کافر و مومن موجود ہیں. اور صوفیہ کے نزدیک اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہی کافر موجود ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہی مومن موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے باہر نہ کوئی کافر ہے نہ کوئی مومن ہے. اللہ کی ذات یعنی ذات واحد میں کافر بھی موجود ہے اور ذات واحد میں مومن بھی موجود ہے, یعنی مکمل طور پر وہی وحدت الوجود کا یہ عقیدہ. اسی شمائل انتظامیہ میں مولانا شرف الدین ستھانی نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ میں نے دہلی میں ایک ابدال کو دیکھا تھا, ایک آن واحد میں ایک آن میں مختلف جگہ و مقامات پر دیکھا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک ایسے ابدال کو دہلی میں میں نے دیکھا کہ آن میں یعنی ایک ہی لحظہ میں وہ مختلف جگہ و مقامات پر دیکھا جاتا ہے. صفحہ 77 شمائل انتظامیہ. اور اس کے ساتھ مولانا اشرف علی ستھانوی کا یہ حوالہ بھی دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ فرمایا کہ حضرت شیر خان جب حضرت شیر خان صاحب جب حالت نوکری میں وقت شب ذکر نفی و اثبات کرتے تھے, یعنی یہ شب جس وقت ذکر کرتے تھے لا الہ الا اللہ یعنی لا الہ, یہ نفی و اثبات کا ان کا یہ ایک وظیفہ ہے. یہ پہلے تو کتنی بار خالی لا الہ پڑھتے ہیں اور الا اللہ اس کے ساتھ نہیں کہتے, الا اللہ اس کے ساتھ نہیں کہتے, خالی لا الہ پڑھتے رہتے ہیں یا اس کے بعد خالی اللہ پڑھتے رہتے ہیں, اسے نفی و اسباب کہتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ حالت نوکری میں وقت شب ذکر نفی و اسباب کرتے تھے تو ان کے منہ سے ظلمت و نور دونوں نکلتے تھے, مدت تک کسی کو معلوم نہ ہوا. ایک دفعہ وہ مسجد میں ذکر کر رہے تھے, ایک شخص کا ادھر سے گزر ہوا, اس نے دیکھا کہ مسجد میں کبھی اندھیرا ہو جاتا ہے اور کبھی روشنی ہو جاتی ہے. متحیر ہو کر ثواب دریافت کرنے مسجد کے اندر آیا تو آپ کو دیکھا کہ ذکر میں مصروف ہیں. جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں منہ سے تاریکی نکلتی ہے اور جب الا اللہ کہتے ہیں تو روشنی نمودار ہوتی ہے. والعیاذ باللہ تعالی, یعنی جس وقت وہ لا الہ کہتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کے منہ سے اندھیرا نکلتا ہے کہ پوری مسجد میں اندھیرا چھا جاتا ہے, اور جس وقت وہ آگے الا اللہ کہتا ہے تو پوری مسجد نور سے بھر جاتی ہے. یہ شخص یعنی اس کا نور بھی منہ سے نکل رہا تھا اور اسی شخص کے منہ سے اندھیرا بھی نکل رہا تھا. والعیاذ باللہ تعالی.